ناظرین السلام علیکم، پروگرام گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں اور ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ گھرانے کے جو سب سے اہم ارکان ہوتے ہیں اس سے متعلق ہے، یعنی ازدواجی زندگی میں استحکام. اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بھی میری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو بے شک شادی کرنا میری سنت.
جی ہاں، ہماری گفتگو کا موضوع ہے ازدواجی زندگی میں استحکام، اور اس پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہیں اسٹوڈیو میں مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب موجود ہیں. تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ ہی فرمایا ہمارا موضوع جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں استحکام. ظاہر سی بات ہے یہ کافی اہم موضوع ہے، اور کوئی بھی رشتہ بنانے سے زیادہ اس کا باقی رہنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے رشتوں میں سب سے اہم رشتہ میرے خیال میں غالباً یہی رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ تمام رشتوں کی جڑ ہے، پھر رشتے سب یہی سے نکلتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا حضور کی اس جو یہ استحکام ہے، جو رشتوں میں استحکام، ازدواجی رشتے میں استحکام کی جو بات ہے، یہ کیسا استحکام ہو، کیا ہو، اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ انسانی زندگی میں ایک اہم ترین رشتہ وہ یہی ہے ازدواجی زندگی میں استحکام، تو سب سے پہلے مرحلے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، خداوند عالم نے یہ رشتہ کیوں مقرر کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے کہ جن کی بنیاد پہ خداوند عالم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کے دوران ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے. تو سب سے پہلے انسانی زندگی کی بقا انتہائی ضروری ہے، اور انسانی زندگی کی بقا کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان، میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآنی تعلیمات میں انسان کی بقا انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور انسانی زندگی کی بقا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ دو طرح سے ممکن ہے، ایک انفرادی زندگی کی صورت میں اور ایک اجتماعی زندگی کی صورت میں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں پہلوؤں کو انسان صحیح معنوں میں صحیح نہیں سمجھ پائے گا تو یقیناً اس زندگی کو استحکام دینے کے لیے، اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے.
جی،
تو فردی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، فردی بقا کی خاطر خداوند عالم نے اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ چیزیں اس انسان کے وجود کے اندر رکھیں. مثلا یہی سے انسان کو باقی رکھنا تھا، البتہ اس کے جسم کو بقا کی ضرورت ہے اور اس کے روح کو بھی بقا کی ضرورت ہے. ابھی ہمارا پہلو وہ روح کی بات کرنا نہیں ہے، فقط انسان کے جسم کی بقا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی، معاشرتی اور سماجی زندگی. انفرادی زندگی میں جب انسان کو بقا کی ضرورت ہے، اس کو حیات کی ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جو کبھی بھی کسی کی بات پہ کان دھرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے. تو خداوند عالم نے اس کی بقا کا انتظام خود اس کی ذات کے اندر رکھا، اور جس کو نام دیا ذائقہ کا یا لذت کا. مثلا انسان سے کہا یہ چیزیں کھاؤ، ان چیزوں کو کھانے کے ذریعے تمہاری بقا
جی
ہو جائے گی اور تم باقی رہ جاؤ گے، تم زندہ رہو گے. لیکن یہ تقریر کرنے سے، گفتگو کرنے سے انسان کبھی بھی اس بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ذائقہ اور لذت انسان کی زبان میں نہ رکھا ہوتا خدا نے، تو یہ پوری کائنات جو انسان کے لیے خلق ہوئی یہ کسی کو منہ نہ لگاتا. لذت رکھی خداوند عالم نے،
بہت اہم بات ہے جناب جی،
لذت رکھی انسان کے وجود کے اندر، اور انسان اس لذت کے بہانے سے ان چیزوں کو کھانا شروع کرتا ہے، اور وہ کہتا بھی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کتنا ہے، اس کی کتنی لذیذ ہے، یہ کھانا کتنا لذیذ ہے. حالانکہ اس کا پہلو جو ہے، یعنی اس سے غافل ہے کہ یہ کھانا جب گلے سے اترے گا تو کیا کرے گا، ظاہر سی بات ہے یہ کھانا لذت تو یہی تک ہے، جب اس لذت کی خاطر انسان کھائے گا اور یہ کھانا اس کے گلے سے نیچے اترے گا اس کی حیات کا سبب بن جائے گا، تو خداوند عالم نے اس لذت کے بہانے سے اس انسان کو بقا کا بقا کی طرف راستہ دکھایا اور اس بقا کی طرف انسان کو گامزن کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ فقط اسی لذت کی خاطر نہ جانے کیسے کیا کرتے رہتے ہیں، اور ازدواجی زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ کچن کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے، لذت کے سامان بہت زیادہ فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن اس چیز سے غافل ہوتے ہیں کہ یہ لذت ایک بہانہ ہے، اس کے پیچھے خداوند عالم اس انسان کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔
کڑوی ٹیبلٹ ہے اس کے اوپر شکر
پیٹ کے کھا لیتا ہے انسان، ظاہر سی بات ہے چونکہ اگر کڑواہٹ ہی ہوتی ہے اور اس کو دی جاتی تو کبھی کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ لیکن فرق کرتا ہے کہ وہ افراد جو واقعا اپنی بقا کی طرف متوجہ ہیں تو وہ جب کھاتے ہیں تو اس غرض سے نہیں کھاتے کہ ہمیں لذت مل رہی ہے، بلکہ جا کے آپ پڑھیں دعائے کمیل کے اندر حضرت امیر بیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الہی یہ جو میں کھانا کھاتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ قو علی خدمت کا جوا رہی، میرا بدن قوی ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر تیرا شکر ادا کر سکوں۔ لیکن یہ انسان چونکہ اپنی حیثیت سے اپنی ذات سے غافل ہے اپنی شخصیت سے تو یہ لذت کی خاطر کھاتا ہے، اور خدا نے اس لذت کو رکھ کر اس انسان کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا، انسان لذت کے ذریعے اپنے آپ کو بقا دیتا ہے۔ یہ تھا فردی رابطہ ہے انسان کا، فرد کو باقی رکھنے کے لیے، انسان کو زندہ رکھنے کے لیے خدا نے اس کے
جو لذت طلبی
ہے اس انسان کے اندر وہ رکھ دی تاکہ اس لذت کے ذریعے انسان باقی رہے۔
بہت کم لوگ ہیں اب تو البتہ آج کے نئے زمانے میں چونکہ طب اور ٹی وی اور انٹرنیٹ ان سب کی وجہ سے لوگوں کی معلومات کی سطح کافی بلند ہوئی ہے، تو اکثر لوگ یا شاید زیادہ بڑی تعداد ایسی ہو جس کو پتا ہو کہ کون سی چیز کھانے سے کیا فائدے ہیں، کچھ زیادہ بڑی، ورنہ پہلے تو
یہی تھا
لوگ لذت کے لیے کھاتے تھے، یہ چیز ڈال دو مزہ آ جائے گا۔
اب اس سے بڑھ کر اگر ہم معاشرتی یا اجتماعی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی انسان تیار نہیں ہوتا کہ اجتماعی زندگی کو۔
ذاکر صاحب معاف کیجئے گا، آپ بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی، تو فردی بقا کے لیے لذت رکھا اور سماجی چونکہ ایک دوسرا حصہ گفتگو شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ملتوی کر دیتے ہیں کیونکہ ٹیلی فونی ایک رابطہ ہے، تو دیکھتے ہیں ٹیلی فون پر کون ہے۔ جی تو ٹیلی فونی رابطہ، جی السلام علیکم،
سے بات کر رہے ہیں، نجمہ نام ہے میرا، ہیلو،
ہاں جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔
جی جی آپ اپنا تعارف کروا دیں، معاف کیجئے پہلے،
میں نجمہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔
جی جی پاکستان سے
جی
نجمہ صاحبہ غالباً، جی
مجھے ایک سوال معلوم کرنا تھا جواب اس کا، کہ سوال ہے کن اسباب و وجوہات کی بنا پر ازدواجی استحکام متزلزل ہو سکتا ہے؟
جی بہت بہت شکریہ نجمہ صاحبہ رابطے کے لیے، اور ہم آپ کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی تو وہ اجتماعی بقا کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے،
انتظامات کے
اوپر، اس پر ہم گفتگو آپ اگر چاہیں تو ملتوی کر کے، اس پہ
کیونکہ ہماری گفتگو کا پہلو یہی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں تو اس کے بعد ان کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ اور معاشرے کی بقا کے لیے خداوند عالم نے ایک انتظام کیا جس کا نام رکھا ازدواج۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر خداوند عالم آسمان سے کوئی بچے گرا دیتا اور کسی سے کہتا کہ تم ان کو پالنا شروع کر دو تو ممکن نہیں تھا، کوئی انسان بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
جی جی
تو اس نسل انسانی کو، معاشرہ انسانی کو باقی رکھنے کے لیے خداوند عالم نے ازدواج کا انتظام کیا، اور ازدواج میں بھی لذت رکھی، اور اسی لذت کے بہانے اس نسل انسانی کو بقا مل گئی اور معاشرہ بڑھتا چلا گیا۔ بس یہ ازدواج اور ازدواج کے اندر لذت کا رکھنا یہ بہانہ ہے تاکہ معاشرہ بڑھتا چلا جائے، اجتماع انسانی پھیلتا چلا جائے اور اس انسان کی بقا کا انتظام ہو جائے۔ اب اس معاشرے کو باقی رکھنے کے لیے جو خالق کائنات نے انتظام کیا ازدواج کا، اس ازدواج کو کبھی مستحکم بنانے کے لیے بعض اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی اس ازدواجی رشتے کو ایسے خطرات لاحق ہو جاتے ہیں کہ جن کی طرف انسان متوجہ نہ ہو تو یہ حسین رابطہ اور یہ اتنا مستحکم راستہ بھی متزلزل ہو سکتا ہے، کہ جس طرح کہ ہماری بہن نے سوال بھی کیا کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ ازدواجی رابطہ متزلزل ہو سکتا ہے۔
جی
متعدد اسباب ہیں، ہم فقط چند ایک کو بیان کر کے ایک کی وضاحت بیان کریں گے. سب سے پہلا اس ازدواجی رابطے کو متزلزل کرنے والی چیز سوء زن، بدگمانیاں. دوسرا سبب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یاد خدا سے غفلت. خدا سے جب انسان غافل ہو جاتا ہے اور اسی رابطے کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر انسان صبح و شام اسی تگ و دو میں ہوتا ہے کہ اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے، اور اس میں پھر متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس میں خدا کی رضایت ہے یا نہیں ہے. یا مثلا عدم صداقت ہے. بہرحال وہ اسباب جن کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اگر وہ اسباب الٹے پہلو میں آ جائیں انسان کے سامنے تو وہیں سے یہ رابطہ ختم ہو سکتا ہے. کہ میں ان میں سے ایک کو مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیان کر دوں، وہ ہے بدگمانیاں. شوہر کا خاتون کی نسبت بدگمان ہونا، یا خاتون کا شوہر کی نسبت بدگمان ہونا، یا سوئے زن. بس اوقات ہوتا ہے اعتماد نہ ہونا، بدگمانیوں کا شکار ہو جانا، اس وجہ سے یہ رابطہ متزلزل ہو جاتا ہے. اور جیسے یہ رابطہ متزلزل ہوتا ہے، دیکھیں آپ معاشرے کے اندر کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں فقط اس ایک سبب کی وجہ سے. اور بدگمانیاں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا کبھی شوہر گئے باہر اور دیکھا بیوی نے کہ ابھی دیر ہو گئی ہے، کہاں چلے گئے، کیا ہوا. اب اسی کے برعکس کبھی شوہر کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی نکلتی ہیں کہیں، یا کسی کے کوئی مہمان آ گیا، کسی سے خوش رفتاری کے ساتھ گفتگو کرنے لگ گئی، تو بس ذہن میں وہ شیطان خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ان خیالات کی بنیاد پہ انسان ایک اپنے ذہن کے اندر ایک بلڈنگ بنا لیتا ہے، اور اسی بلڈنگ کے اوپر پھر اس رابطے کو مقایسہ کرتے ہوئے اس رابطے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے ذریعے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یوں ہی ہے. مثلا فرض کریں کہ انسان اپنے ہمسائے کو اذیت اور نقصان دینے کی خاطر اپنے گھر کو آگ لگا دیں، اور آگ لگا کے یہ کہے کہ جیسے ہی میرے گھر کو آگ لگے گی اس سے دھواں اٹھے گا، اور دھواں جائے گا اس کے حلق میں تو اس کو اذیت ہوگی. اس کے حلق میں دھواں پہنچانے کی خاطر اپنے پورا سرمایہ تباہ کر دیا. یہ بدگمانیاں انسان کے اندر ایسے ہی ہوتی ہیں جو ازدواجی رابطے کو اس طرح مستحکم ہوتا ہے، لیکن یہ بدگمانی اس پورے سرمایہ کو نیست و نابود کر کے فقط ایک چھوٹی سی اذیت دینے کے لیے انسان اتنا بڑا اقدام کر جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہ اس رابطے میں خلا زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ خلا جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا آخر میں کیا ہوگا کہ ایک دن یہ ازدواجی رابطہ اور رشتہ یہ ٹوٹ جائے گا، اور جیسے ہی ٹوٹے گا ویسے ہی انسان کی اجتماعی زندگی رکود اور ٹھہراؤ کا شکار ہو جائے گی. اور وہ جس مقصد کی خاطر خالق کائنات نے اس معاشرے کو باقی رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ رابطہ ختم ہوتا چلا جائے گا، اور وہ مقصد ختم ہوتا چلا جائے گا. اور اسی کے ساتھ باقی اسباب بھی ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. بدگمانیوں کے علاوہ مثلا عدم صداقت ہے.
بدگمانیوں کا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا حضور کہ بدگمانی جو ہوتی ہے میاں بی بی میں اس وہ کئی پہلو ہیں اس کے. بدگمانی جیسے ایک تو وہ جس کی مثال آپ نے دیا، اور دوسرے بھی پہلو سے بدگمانیاں ہو سکتی ہیں میاں بیوی میں. جو شوہر یعنی اگر بیوی کی بدگمانی کی مثال دینا چاہیں تو کہ شوہر کے جو اپنے اعزا ہیں، اس کی بہن، ماں، والد، ان سب کے سلسلے میں بہت ساری ایسی چیزیں
سامنے ہیں آ جاتی ہیں انسان کے سامنے، کے مطلب پیسے کا مسئلہ کبھی آ جاتا ہے.
بہت سارے تو
بہت سارے ایسے اسباب ہیں کہ جن کا وہی جڑ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو بدگمانیوں کے بہت زیادہ مصادیق ہیں جن کو بیان.
ٹھیک ہے، ہماری گفتگو اس پہ جاری رہے گی، لیکن ذرا سا ناظرین یہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں کچھ دوسرے لوگوں کے کیا خیالات ہیں.
راج صاحب یہ بتائیے، میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے اس رشتے کو انسان کس طرح محکم اور استوار کرے؟ جی ہاں،
بہت اچھا سوال ہے. آج ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی جو ایک مشکل ہے وہ ہے ایک ہی بھی ایک مشکل آتی ہے. البتہ اس کے کچھ عنصر ہیں جو شادی سے پہلے ضروری ہیں، اس کے آدمی ان میں اس معیار ان شرائط کو دیکھے. کچھ چیزیں ہیں جو شادی کے بعد ہیں. شادی سے پہلے جیسے انتخاب ہمسر میں دقیق النظری سے کام لینا چاہیے دونوں طرف سے، لڑکی کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکے کو بھی، یا دونوں طرفین کو دقیق النظری سے دیکھنا چاہیے، دونوں اخلاقیات کے دیکھنا چاہیے، وہ تمام چیزیں جو شرائط بیان کی گئی، اسی لیے تاکید کی گئی ہے روایت میں کہ بہت زیادہ جلدی نہیں کرنا چاہیے شادی میں، مطلب جلدی اس معنی میں نہیں، عمر کی نہیں، یعنی کوئی فرض کرے کوئی لڑکا پسند آئے تو فوراً اقدام نہ کر دے، یا کوئی لڑکی پسند آئی
بس جس کو دیکھ لیا وہی ٹھیک ہے،
ایسا نہیں، پہلے اس کے ہم تحقیق کریں، دیکھیں ہمارے متعلق کتنے انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ہمارے درمیان میں، یہ تو اس کے پہلے کے مسائل کی دقیق نظر رکھنی چاہیے، اس کے بعد کا مسئلہ جب یہ اگر ہمارے مناسب ہے، سمجھ میں آتی کہ لڑکی ہمارے لیے مناسب ہے، لڑکی یا لڑکی کو سمجھ میں آتی کہ لڑکا مناسب ہے، ان کے گھر والوں کو سمجھ میں آتا ہے، اس کے شادی ہو جائے تو نہ جانا، اور پھر اس کے بعد کچھ مشکلات آتی ہے، جیسے فرد کے لیے انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ، کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ممکن ہے بات چیت ہے زوجہ کے
ایک دوسرے سے مزاج نہیں مل پاتا،
کبھی کبھی ہمیں ایک دوسرے کو سمجھیے کہ کچھ دن، اسی لیے تاکید کی گئی ہے، بعض بزرگان کہتے ہیں کہ کچھ دن کچھ پیریڈ کوشش کریں کہ بچہ متولد نہ ہو، تاکہ باؤں کا اچھا مل سکے، فرصت اچھی رہے ایک دوسرے کو پہچانے، ایک دوسرے کو پہچانے،
یعنی تنہائی میں آپ سے مراد یہ بچے سے مراد یہ کہ تنہائی میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں،
پہچان سکے اور کوشش کریں ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانے، اور وہ جہاں پہ ضرورت انسان پہچان لیتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے تو وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور جہاں پہ ہر انسان صرف اپنی ضرورت اپنے حق کا مطالبہ کرے تو ظاہر سی بات ہے جھگڑا،
کیونکہ وہ لڑکی بھی کسی اور گھر سے تعلق رکھتی ہے، کسی اور مزاج اور کسی اور بزرگوں کے ہاتھوں تربیت پائی ہوئی شخصیت ہوتی ہے، یہ لڑکا بھی جو ہے وہ کسی اور گھرانے سے تعلق رکھتا ہے،
میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا، یہ تناسب کو اگر دیکھ لیں گے، شادی سے پہلے اگر تناسب کو دیکھ لیں، چاہے وہ اخلاقی تناسب ہے، چاہے دینی ہے، اقتصادی ہے، علمی ہے، فکری ہے، اعتقادی ہے، حتیٰ سنی ہے، اگر ہم اس کو پہلے دیکھ لیں تو بہت زیادہ دونوں کے درمیان ڈفرینٹ نہیں رہے گا، اب رہ کے بعد آنے کے بعد جو جزیاتی مسائل ہیں ان کو دونوں بیٹھ کے اس میں مسالمت کر لیں، توافق کر لیں، کچھ چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے، کچھ چیزیں ایسے مرد کی ہوگی جو زن کو ناپسند ہوگی، یا زن کی کوئی چیز ہوگی مرد کو ناپسند، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوراً اسٹیپ لے لیں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ممکن آئندہ میں دونوں ایک دوسرے کے ہم خیال ہم فکر ہو جائیں، اور یہی ہوتا ہے کہ جہاں زن و شوہر ایک دوسرے کے ہم خیال ہم فکر ہو جاتے ہیں، وہاں زندگی بہترین گزرتی ہے، موفق ترین زندگی ہوتی ہے، اور جہاں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے نہ فکر
جی ہاں ناظرین، تو ہماری گفتگو کا موضوع ہے ازدواجی زندگی میں استحکام، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ محترم ذاکر حسین طاہری صاحب موجود ہیں۔ تو حضور ہم دیکھیں، ہمارا جو موضوع ہے یہ ظاہر سی بات ہے اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روایتوں اور حدیثوں میں بہت ہی زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو اس طرح سے اس صورت میں آئے اور ایسے مسکرا کے بات کرے، اور بیوی کا ایسا خیال رکھے اور بیوی اس طرح سے استقبال کرے، یا یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر گفتگو کرنا کئی برسوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ساری روایات یا احادیث ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اس استحکام کو یعنی رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسلام اس اتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے استحکام کو، تو اس سلسلے میں میں کچھ جاننا چاہوں گا۔ جی،
جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ احادیث اور روایات کے اندر یہ مطلب واقعا انسان کو بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ تاکید کی ہے اسلام نے اس رشتے کو مستحکم بنانے کے لیے، اور دونوں طرف سے تاکید کی گئی ہے، میاں کے لیے بھی بیوی کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلا سوال انسان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر اتنی زیادہ تاکید اسلام کے اندر کیوں موجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم خود اپنی بات تو نہیں، ہم جاتے ہیں احادیث اور روایات کی روشنی میں کہ وہاں سے معصوم کا کلام پیش کر کے ہم اسی مطلب کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ من سعادت المرء الزوجۃ الصالحہ، یعنی انسان کی سعادت کا راز بہترین نیک اور صالح بیوی کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی سعید اور خوشبخت،
کامیاب، کامران، خوش قسمت
وہ انسان ہے کہ جس کی بیوی نیک ہو۔ ساتھی بات ہے اس کے اگر ہم برعکس کریں تو بہترین بیوی یا خوش قسمت بیوی، سعید اور سعادت مند ترین بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر نیک اور صالح ہو، یعنی سعادت کی جو بات اسلام کرتا ہے کہ انسان کو سعادت کے راستے پہ گامزن ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سعید دیکھے، خوشبخت دیکھے اور سعادت کی اس منزل کی طرف گامزن ہو،
اور تکامل کی جو منزل ہے
اس کو طے کرنا شروع کر دی. اب سوال یہ ہے کہ یہ خداوند عالم نے اس رابطہ کو، اس ازدواجی رشتے کو مستحکم بنانے کے لیے خدا نے کہا کہ اسی رابطے کے اندر تمہاری سعادت پوشیدہ ہے. اگر تم سعید بننا چاہتے ہو، خوشبخت بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو اس رابطے کو مستحکم کرو. سوال یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان خوشبخت ہو سکتا ہے، انسان سعید ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آئیں کہ سعادت کیا ہے، سعید کون ہوتا ہے، خوشبخت کون ہوتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس رابطے کو کس طرح چلانا ہے تاکہ انسان اس سعادت کی منزل پہ گامزن ہو سکے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ سعادت کیا چیز ہے. سعادت یہ ہے کہ انسان ایک ایسی لذت پہ پہنچ جائے کہ جو لذت نہ مٹنے والی ہو، جو ختم نہ ہونے والی ہو، ایک دائمی لذت، ایک ہمیشگی لذت پہ انسان فائز ہو جائے کہ وہ لذت اتنی بقا کی حامل ہو کہ جس کو زوال نہ آ سکے. اب دیکھیں آپ روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں، اور ہر انسان اپنی اگر ذات میں جا کے جھانک کے دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ مثلا فرض کریں کہ ایک انسان ہے، ایک کھانے سے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر بار بار وہی کھانا آپ اس انسان کو دیں، ایک دن اس کھانے سے اکتا جائے گا،
اکتا جائے گا.
ظاہر سی بات ہے کہ اس کھانے میں لذت تھی، لیکن لذت کیا تھی، ایک موقت، ایک حد تک، دائمی نہیں ہے، ہمیشگی لذت اس میں نہیں ہے. اسی طرح پوری زندگی، مثلا ایک بہترین گھر ہے، انسان کو پسند ہے، اگر وہی گھر بار بار انسان اس میں رہے اور اسی میں اس کا آنا جانا رہے، ایک دن اس سے اوب جائے گا، تھک جائے گا انسان.
جی جناب،
دائمی لذت وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ انسان ایک ایسی لذت کے پیچھے ہے اور ایسی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو سکے، جو لازوال لذت ہو، اور لازوال لذت اگر انسان حاصل کر لے وہی انسان کے لیے سعادت ہے. وہ کہاں ممکن ہے؟ وہ اس دنیا میں کبھی بھی انسان اس لذت کو نہیں پا سکتا. وہ چاہے اولاد کی صورت میں ہو، چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے کھانے کی صورت میں ہو، چاہے لباس کی صورت میں ہو، چاہے شہرت کی صورت میں ہو، بالآخر ایک دن اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس لذت سے تھک جاتا ہے اور اس لذت سے اوب جاتا ہے. ایک ایسی لذت کے پیچھے ہے کہ جو لذت کبھی بھی ختم ہونے والی نہ ہو. تو خداوند عالم نے کہا کہ وہ لذت اگر فردی زندگی میں تم رہ کے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ہے عبادت، لیکن وہ عبادت جو فردی زندگی میں رہ کے کی جائے اس کا ثواب دیکھیں، اور وہ عبادت جو اس ازدواجی رشتے کو برقرار کرنے کے بعد کی جائے اس میں کتنی لذت
بہت فرق ہے. جی
تو جناب، اس لذت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم نے کہا اس ازدواجی رشتے کو مستحکم کرو تاکہ اس لذت ابدی تک پہنچ سکو.
جی شکریہ. اور ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، لیکن فی الحال ایک ٹیلیفونی رابطہ. جی السلام علیکم.
ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز. جی فرمائیں.
ہیلو السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
کراچی سے شہناز بات کر رہی ہوں.
جی
میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں تقویٰ کس حد تک مؤثر ہے؟
بہت بہت شکریہ شہناز صاحبہ، اور بہت اچھے موقع پہ آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ ہماری گفتگو اسی موڑ پر ہے جہاں آپ کا سوال ہے، یعنی اب اس کے بعد سے ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. تو حضور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ استحکام پہ کیوں تاکید کی گئی ہے، اور میں یہی پوچھنے ہی والا تھا آپ سے، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ کس اس کے اسباب مستحکم بنانے کے کیا کیا ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ تقوی کا کیا کردار ہے استحکام میں.
جی بہت خوبصورت سوال ہے، اور ایک ایسی حقیقت کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو بالآخر یہ تقوی کیا ہے. تو سب سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، انسانی زندگی میں اس ازدواجی استحکام کے رشتے میں وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کو انسان مد نظر رکھتے ہوئے اس رابطے کو مستحکم سے مستحکم تر بنا سکتا ہے؟
میں یہی پوچھنے والا جس طرح میں نے اشارہ کیا.
تو اس کی طرف اگر ہم اشارہ کرنا چاہیں تو اسباب اور علل بہت زیادہ ہیں، لیکن بات کی اشارہ کر کے کہ ان میں سے ایک خود یہ تقویٰ بھی ہے اس میں ایک،
ہاں تو پھر
اس ضمن میں آ کے سوال کا جواب بھی ہم دے دیں گے. تو اس رابطے کو مستحکم بنانے کے لیے کئی ایک اصول ہیں کہ جن کی رعایت کرنا انتہائی ضروری ہے. مثلا بعض ایسے اصول ہیں کہ جو اعتقادی ہیں، توحید کا انسان کو اعتقاد اور توحید کا انسان کو اگر ماننے والا ہو توحید کو تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی میں
اثر ہوگا,
اثر ہوگا ظاہر سی بات ہے. اسی طرح اگر قیامت پہ انسان کو یقین ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال میں انسان وہ اعتقاد بالکل نمایاں صورت میں نظر آتا ہے انسان کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ایک عقیدے کی بنیاد پہ اپنے عمل کو استوار کرتا ہے تو وہ عقیدہ اس انسان کے ہر ہر عمل میں دکھائی دیتا ہے.
جی
اگر یہ رابطہ خدائی رابطہ ہو تو ہر عمل, اٹھنا بیٹھنا, گفتگو کرنا, کھانا پینا, آنا جانا, بچوں کے ساتھ گفتگو کرنا, بچوں کی تربیت, بچوں کی مثلا ولادت کے حوالے سے, سب کے اندر ایک توحید کا اثر انسان کی زندگی میں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح یاد خدا ہے, اسی طرح ایک تقویٰ بھی ہے کہ اس تقوی کے ذریعے یہ رابطہ اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہی سے ایک غلط فہمی کو بھی دور کرتا چلا چاہوں, بعض لوگوں نے کہا کہ شاید تقویٰ ہے انسانی زندگی میں, تقویٰ یعنی نعمتوں سے دوری کا نام ہے, تقویٰ یعنی بس ہاں یہ تقویٰ کیا ہے جی, کھانا نہیں پیو, یہ اچھا کھانا ہے یہ نہ کھاؤ, یہ اچھا لباس ہے یہ نہ پہنو, یہ تقویٰ نہیں ہے.
آرام دہ زندگی نہ,
آرام دہ زندگی نہ گزارو.
ہم لوگ وہاں ہندوستان میں جو قدیم تہذیب ہے مجھے ایسا لگتا ہے,
جی جی بالکل ایسے ہی ابھی تک بھی ہے,
جو سادھو سنت اور وہ جو لوگ ہوتے تھے تو ان کے ہاں چونکہ یہ روحانیت کا جو تصور تھا
تصور ہے بالکل,
کچھ لوگ کوئی غلط فہمی ہو جاتی,
یعنی تقوی کو انہوں نے روحانیت سمجھ لیا.
جی جی
یعنی کم بولو بیوی کے ساتھ, ایسے غصے کے عالم میں رہو, بچوں سے گفتگو نہیں کرو, روب سے رہو, کھانا لذیذ نہ ہو, پہننا اچھا نہ ہو, یہ چیزیں, یہ تقوی نہیں ہے. اسلام نے کبھی ان کی ترغیب نہیں دلائی ہے. تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقوی پھر کس چیز کا نام ہے. سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تقوی کے ذریعے یہ رابطہ مستحکم سے مستحکم تر ہوتا چلا جاتا ہے. میں ایک مثال کے ذریعے اس کو مطلب کو بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہر مخلوق جو خداوند عالم نے خلق کی ہے وہ نقص سے کمال کی طرف گامزن ہے.
جی
مطلب فرض کریں گندم ہے, ایک دن وہ ایک دانہ تھا زمین کے اندر, اس کو رکھا گیا, ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ پودے کی شکل میں ظاہر ہوا,
نقص سے کمال کی طرف گامزن ہے, یعنی
پہلے ناقص تھا,
کم جو اس کی جو مکمل شکل
ہے
اس کی طرف گامزن ہے
یعنی اس کمال کی طرف گامزن ہے. اب پوری کائنات کے اندر آپ نگاہ دوڑا کے دیکھ سکتے ہیں, ہر چیز ایسے ہی ہے, درخت ہے, حیوان ہے, انسان ہے, پودا ہے, پھل جتنے بھی ہیں وہ ایسے پہلے ناقص ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے وہ کامل
پھول ہوتے ہیں, پھر اس میں جیسے مثال تو رام ہے پھر.
جی جی یہ ہر چیز نقص سے کمال کی طرف گامزن ہے.
جی
اور نقص سے کمال کی طرف گامزن ہونا اس کو کہا جاتا ہے, قرآن نے کہا ہدایت.
جی
البتہ یہ ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے, کبھی ہدایت تقوینی ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں, ہم مجبور ہیں, اور ایک ہوتی ہدایت تشریعی.
جی
ہدایت تقوینی مثلا فرض کریں کہ ہمارا بدن پہلے چھوٹا تھا جب پیدا ہوئے اور دھیرے 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 بڑھتا چلا گیا اور ایک دن ایک یہ انسان مکمل بن گیا. اس میں کوئی ہمارا اختیار نہیں, خداوند عالم نے کان دو دیے ہیں, آنکھیں دو دیے ہیں, ناک ایک دیا ہے, ہاتھ دیے, چھوٹے تھے بڑے ہوتے چلے گئے, اس میں کوئی انسان کا عمل دخل نہیں.
ساری چیزیں مؤثر ہیں, ہمارے
مؤثر ہیں ہماری زندگی
جو کمال کی طرف ہمارا سفر ہے
بالکل اس میں یہ مؤثر ہے,
لیکن ہمارا اس میں
کوئی عمل دخل نہیں. اور جس طرح مطلب درختوں کی زندگی ہے, پہاڑوں کی زندگی, جمادات کی زندگی, نقص کمال کی طرف گامزن ہے لیکن یہ تکوینن مجبور ہیں, ان میں کوئی عمل
نظام
کے تحت لیکن انسان ایک ایسا موجود ہے کہ جس کو ہدایت تکوینی کی بھی ضرورت ہے, یعنی ایک ایسا کمال کی طرف اس کا راستہ جو جا رہا ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو, جس طرح کہ انسان کے بدن کا نشو و نما ہو رہی ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس سے ہٹ کے اس انسان کو ہدایت تشریعی کی بھی ضرورت ہے. ہدایت تشریعی ہے یعنی انسان جب پہلے پیدا ہوا علم نہیں تھا, شعور نہیں تھا, کمال نہیں تھا, کسی کمال سے یہ مزین نہیں تھا, دھیرے دھیرے کمالات کو کسب کرتا چلا گیا, عبادت کے میدان میں آیا, اقتصاد کے میدان میں آیا, علم کے میدان میں آیا, عبادت کے میدان میں آیا, ایمان کی منزل میں گامزن ہوا, یہ سارے کمالات ہیں, یہ کمالات فقط مختص ہیں انسان کے ساتھ. اور ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے اس کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ اس صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان ان کمالات تشریعیہ کو حاصل کر سکتا ہے. تو تشریعی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے لیے ہر وہ چیز جو انسان کے کمال میں مؤثر ہو اس کا حصول اس کے لیے ضروری ہے. اب وہ اگر لذیذ کھانے کے ذریعے ہو, اچھا رہنے کے ذریعے, اور اسلام نے بہت زیادہ اس پہ ترغیب دلائی ہے, یعنی اگر آپ معاشرے کے اندر جائیں تو کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آپ کے اندر جذب ہوں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہو، آپ کا گفتگو کرنا ایسے ہو، انداز تخاطب انداز تکلم اس طرح سے ہو کہ انسان آپ کی گفتگو کو سن کر آپ میں جذب ہو، اور یہ جذب ہونا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ انسان اپنے روپ کو اس طرح اچھا سنوارے، اور روایت کے جملے بھی ہیں کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا جمیل ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ زیبا ہے، اور زیبائی کو وہ پسند کرتا ہے، تو زیبائی اس انسان سے مطلوب ہے۔ اب وہ زیبائی کلام میں بھی ہو سکتی ہے،
ہر چیز
زیبائی ذہن میں بھی ہو سکتی ہے، زیبائی لباس میں بھی ہو سکتی ہے، البتہ سب کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ انسان جتنے بھی ان جمالات ان نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، اگر اس کے پیچھے نیت خدائی ہے، ہر کام کر رہا ہے خدا کی خاطر، تو یہی انسان کی سعادت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہی انسان کے لیے کمال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہی نعمتوں سے اگر انسان استفادہ کرنا چاہے اور پیچھے اس کی نیت کچھ اور ہو، ریاکاری ہو، شہرت ہو، خدا کے مقابلے میں آ کے کسی چیز کو یا کسی مومن کو اذیت دینا ہو، تو یہ نعمت سے استفادہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس نعمت سے جو استفادہ کیا جا رہا ہے وہ چونکہ خدا کے مقابلے میں آ گئے ہیں، خدا سے ہٹ گئے، یہی بے تقوائی ہو جائے گی، یہی عدم تقوا ہے۔ بس تقوا ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اپنے راہ کمال کو حاصل کرے، اور اس راہ کمال کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو انجام دے۔ البتہ اور بھی اسباب اور علل ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اس رابطے کو مستحکم بنانے کے لیے، کہ اگر ٹائم ہوگا تو اس کی طرف اشارہ کریں گے۔
ہمارے پاس بہت ہی مختصر سا وقت ہے ناظرین، اگر وقت رہا تو ہم مزید گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال ایک حدیث ملاحظہ فرمائیں۔
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا رب وسلم۔
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند متعال کے نزدیک شادی سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔
ذلك المبعوث طاغا وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو۔
جی ہاں ناظرین، ازدواجی زندگی میں استحکام اور اس پر گفتگو جاری ہے، تو حضور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بس ہمارے پاس ایک یا ڈیڑھ منٹ وقت بچا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدھ اور ایسے کوئی جو چیزیں جو استحکام میں مؤثر ہوں، ایک چیز اگر کسی کو وضاحت کر سکے، البتہ بہت ہی مختصر۔
جی، ہماری گفتگو چونکہ چل رہی تھی ازدواجی زندگی میں استحکام، تو بہت سے اسباب تھے، ہم سب کو بیان تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ایک جو انتہائی اہم نقطہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں متعدد ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا روایات میں ہے کہ اگر صدقہ دیں تو اضافہ ہوگا آپ کی زندگی میں، اگر آپ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، صلہ رحم کریں گے، تو آپ کی زندگی میں اضافہ ہوگا۔ ان میں سے ایک ایسا ہے حسن خلق اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اور عجیب حدیث ہے پیغمبر اسلام سے ہے کہ کہا کہ من حسنا برہ مع اہلہ زاد اللہ فی عمرہ۔ خداوند عالم یہ فرماتا ہے، پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ایسے انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہے اور اچھا سلوک ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور حسن خلق کے ساتھ اگر ان کے ساتھ رہتا ہے تو انسان کی زندگی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ بس ہمیں اس گفتگو سے جو نتیجہ ملا وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس استحکام کو، اس رابطے کو، اس ازدواجی رابطے کو خدا کی خاطر اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں تو سعادت بھی مل سکتی ہے، راہ کمال بھی ہمیں مل سکتا ہے، اور انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔
یعنی دینی اور دنیاوی دونوں فوائد
اس کے اندر
ہو سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، اور کافی مفید گفتگو رہی۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ازدواجی زندگی میں استحکام بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ دینی لحاظ سے بھی، اور اس کی انسانی سعادت اور جو سفر ہے تکامل کی طرف اس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں اس رشتے کو بہت ہی زیادہ مضبوط کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہماری اگلی گفتگو اور اگلے ہفتے کی گفتگو کا موضوع ہوگا خداوند عالم کی خوشنودی، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو urdu.tv@irib.ir پر آپ ای میل کر کے اپنا ٹیلی فون نمبر بھیج کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اگلی ملاقات اور اگلی گفتگو تک کے لیے خدا حافظ۔